بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبہ سموبس مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور آپ کی خدمت میں. صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن، بانی تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے اربعین نووی پر مشتمل دروس احادیث پیش کر رہا ہے. سامعین محترم، اس ضمن میں آپ تین دروس احادیث سماعت فرما چکے ہیں. آج اس موضوع پر چوتھا درس حاضر خدمت ہے، سماعت فرمائیے.
اما بعد، فقط قال الله تبارک و تعالی كما ورد في سورة لقمان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عز وجل كما ورد في سورة النساء، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال جل وعلا كما ورد في سورة المائدة، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما تعنوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين. آمين يا رب العالمين. حدیث جبرائیل پر اس سے قبل جمعہ میں گفتگو ہو چکی ہے. اس کا اہم ترین حصہ ہم نے پڑھ لیا ہے، ذہن میں پس منظر لے آئیے کہ ایک موقع پر حضور اپنی مجلس میں صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرماتے کہ اچانک ایک شخص جو ہے وہ نمودار ہوا، بال انتہائی سیاہ، کپڑے انتہائی سفید، سفر کے کوئی آسان نہیں، نہ ہم میں سے کوئی ان سے واقف تھا. بہرحال وہ شخص بڑھتا چلا گیا اور حضور کے عین سامنے جا کر بیٹھ گیا، آپ کے گھٹنوں سے کپڑے ملا دیے اور آپ کے زانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے. اس کے بعد سوال کیا، یا محمد اقدمی علی الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے مجھے اسلام کیا ہے؟ حضور نے جواب دیا، اس پر اس نے تصدیق کی، توفیق کی، سبق. تو حضرت عمر فرماتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ یہ کون ہے کہ یہ سوال کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے؟ یہ تو کسی استاد کا انداز ہوتا ہے کہ وہ شاگرد سے سوال کرے اور پھر اگر جواب صحیح ملے تو اس کو شاباش بھی دے. پھر اس نے پوچھا اقدمی علی کی ایمان، اس کا بھی حضور نے جواب دیا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. پھر تیسرا سوال اس نے کیا، اقدمی علی احسان، اب مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. آج ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے، اسلام اور ایمان کے بارے میں ہم نے خاص سے مفصل گفتگو کرنی ہے اور ان کی جو اہمیت ہے، ان میں جو فرق ہے اور جس کی وجہ سے کہ اس پر اتنا زور دیا گیا یہاں کہ اس فرق کو پورے طور پر موجود نہ رکھا جائے تو بہت سے مغالطے پیدا ہو جاتے ہیں. احسان کیا ہے؟ سب سے پہلے اس لفظ کو سمجھ لیجیے، حسن، یہ تو اردو میں استعمال لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، لیکن یہ کہ کون نہیں جانتا، خوبصورتی، عمدگی، موزونیت، بہت سے پہلوؤں سے حسن جس کا مفہوم ہم جانتے ہیں. احسان کے معنی ہے کسی کو حسین بنانا. حسنت جمیع و خصالح، حضور کے تمام ہی عادات جو ہیں وہ نہایت حسین تھے. تو حسن یا حسن، حسین ہونا. احسن یحسن، کسی کو حکیم بنانا. اب یہ لفظ جو ہے لفظی اعتبار سے اچھی طرح سمجھ لیجیے تاکہ اس کی اصل حقیقت واضح ہو جائے. اس لیے کہ بدقسمتی سے یہ جو احسان کا یہاں پر موضوع آیا ہے ہمارے ہاں اس کی جگہ پر ایک اور لفظ معروف ہو گیا تصوف, اور وہ اتنا معروف ہوا کہ اس نے احسان کے لفظ ہی کو ہماری لغت سے گویا کے خارج کر دیا. احسان کے ایک لفظی معنی ہے کسی پر بھلائی کرنا, یہ بھی ہے قرآن مجید میں ہے سورہ قصص میں کہ لوگوں نے قارون سے یہ کہا کہ احسن کما احسن اللہ الیک, دیکھو تم بھی اچھا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو جیسے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے, اللہ نے تمہیں دولت دی ہے, غنی بنایا ہے, تم لوگوں کی ضرورتوں میں ان کی مدد میں اپنے مال کو خرچ کرو. تو احسان کے معنی یہ نہیں, کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ احسان. ہوا یہ ہے کہ لفظ تصوف نے آ کر احسان کے اس اصلی معنی کو, بنیادی معنی کو ذہنوں کے نیچے نکال دیا, اور سارا کا سارا ابو بعد جو ہے ہمارے ذہنوں میں لفظ تصوف کے حوالے سے. حالانکہ تصوف نہ قرآن میں کہیں لفظ آیا نہ حدیث میں آیا, اور تقریباً 200 برس تک حضور کے انتقال کے بعد یہ لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا. یہ تقریباً یوں سمجھئے کہ 822 میں پہلی مرتبہ یہ لفظ ٹریس کیا جا سکتا ہے کہ وہ پہلی مرتبہ استعمال ہوا ہے. یہ سالہ قشیریہ کی مدد سے میر ولی الدین ایک بڑے مصنف اور بڑے مفکر اور فلسفی تھے, حیدرآباد دکن کی جامعہ اسلامیہ میں فلسفے کے شعبے کے ہیڈ تھے ڈاکٹر میر ولی الدین. چنانچہ ان کی کتاب بھی اسی اور موضوع پر ہے قرآن اور تصوف, لیکن انہوں نے یہ کام کہا ہے, تحقیق کی ہے کہ 822 اب 622 میں ہجرت ہوئی ہے, تو گویا کہ 200 ہجری, اور حضور کا انتقال 632 کا ہے, تو حضور کے انتقال کے 190 برس بعد پہلی مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا. اور اس لفظ کے بارے میں اتفاق نہیں ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے, صفا سے, صف سے, صفا سے, نہیں ختم نہیں بنتا, صرف ایک لفظ سے بنتا ہے اور وہ ہے صوف. اور وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں آ کر جو خاص اس میدان میں لوگ آئے, وہ میں ابیت کرتا ہوں روحانیت کے میدان پر, کو جنہوں نے اپنی دولانگاہ بنایا, تو انہوں نے اونی لباس پہننا شروع کر دیا تاکہ وہ جسم کو چوہے, اپنے جسم کو بجائے راحت دینے کے تکلیف پہنچانے کے لیے. یہ جو ہے ان معاملات کے اندر روحانیات کے میدان میں مسٹیسزم, چاہے وہ کرسچن مسٹیسزم ہو, چاہے وہ ہندی مسٹیسزم ہو, چاہے وہ نیو پلیٹونزم ہو, وغیرہ وغیرہ, جہاں سے بھی آیا ہے تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے اپنے لفظ کو تکلیف پہنچاؤ, اونچا پہنچاؤ. تو اس صوف سے لفظ صوفی بنا واللہ عالم. ایک اور تصور بھی ہے جو رہا ہے, لیکن یہ جو اس کی ہم اس دور میں آ کر ہیں, میری شمبل نے بڑی تبدیل بھی کی ہے, لیکن یہ کہ میرا گمان رہا ہے کہ یہ لفظ صوفیہ سے بنا ہے. یہ اصل میں یونانی لفظ صوفیہ, صوفیہ کے معنی ہے حکمت, چنانچہ فائلوسوفی فلاسفی جسے ہم کہتے ہیں, صوفی حکمت, وہ حکمت جو منطق پر مبنی ہے, فائلوسوفی فلاسفی ہم اسے کہہ دیتے ہیں, بنتا ہے وہ فائلوسوفی. تھیوسوفی, تھیو مذہب کا معاملہ ہے, حکمت دین, یعنی مذہب کا بھی ایک پہلو تو ہے جو عوامی ہے, جو عملی ہے, اور ایک ہے اس کا علمی اور فکری اور گہرائی کے اندر باطنی پہلو, وہ تھیوسوفی کہلاتا ہے. آج بھی کراچی میں تھیوسوفیکل ہال ہے بندر روڈ پر, تھیوسوفیکل سوسائٹی دنیا میں رہی ہے, کہ یہ تمام جو مذاہب ہیں ان کے اندر جو باطنی حکمت ہے وہ قدر مشترک کے طور پر ان کو سامنے لایا جائے, تھیوسوفیکل ہال, تھیوسوفیکل سوسائٹی. بہرحال تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ لفظ جو ہے یہ احسان, جس کے لفظی معنی بنتے ہیں کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی اور کسی بھی شے کو حسین بنانا. اب اس میں مسئلہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں اور سنن نسائی میں بھی ہے. حضرت شداد بن عوف اس کی رضی اللہ تعالی حضور فرماتے ہیں ان اللہ ختم الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز کے بارے میں واجب کیا ہے کہ اس کو خوبصورتی پیدا کی جائے. اب اس کی مثال دی آپ کو، فیضا قتل تم باسن و قتل، کسی کو قتل کرنا ہو تو وہ بھی خوبصورتی کے ساتھ قتل کرو. آپ ذرا سے مسکرائیں گے کہ قتل کے اندر خوبصورتی سے کیا مراد ہے، بات ابھی واضح ہو جائے گی. ویزا ذبح تم فاحسن ذبح، یا نسائی کی روایت میں فاحسن ذبح، جب ذبح کرنے لگو کسی جانور کو تو خوبصورتی سے عمدگی سے ذبح کرو. اور اس کی طرح کیا ہے، بول یو ہند احد قوم شفرتا ہوں، چاہیے کہ کوئی شخص ذبح کرنے پر بیٹھے وہ اپنی چھری کو تیز کر دے، پل یور ذبیحہ کا جو ذبیحہ ہے اس کو راحت پہنچائے، زیادہ تکلیف دو. کھلی چھری سے آپ رگڑ رہے ہیں اس کے اگر حلق کو اور گردن کو، اس کے اوپر کیا بیتے گی، ایک بار کے ساتھ جو ہے ایک ہی بار کے اندر وہ معاملہ ہو جائے تو ظاہر بات ہے تکلیف کم سے کم ہوگی. اسی طرح کسی کو قتل کرنا ہے سزا کے طور پر، اب ایک اناڑی آدمی قتل کرنے لگے گا تو ننگا لوگ کیا اس کے ساتھ کرے، وہ کیا سلوک کرے، اور باہر کہیں کرنا چاہے لگ جائے کہیں اور جا کے اس کا جو ہے وہ بجائے گردن کے کہیں سر پر لگے کھوپڑی کا کچھ کر دے. تو اب آپ کو معلوم ہے جلاد جو ہے پروفیشنل ہوتے تھے، وہ گویا کہ ایک طرح کا فن ہوتا تھا کہ وہ ایک ہی بار سے وہ گردن جو زیادہ ہو جائے. اب بھی سعودی عرب میں جو ہے سرقلم ہوتے باقاعدہ، جو سدائے ہیں ان کے اوپر سرقلم ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے کہ بس ایک بار کے اندر گردن جو ہو جاتی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اس سے کم تکلیف ہوگی اس شخص کو، ظاہر بات ہے کہ اگر کہ اسے سزا تو دینی ہے، شریعت کے دائرے کے اندر وہ آ گیا ہے، اس کے اوپر ایک حق جو ہے حد بن گئی ہے. بارہ یہ جو ہے انسان کے نفسی معنی میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب اسی سے قرآن کی اصطلاح ہے احسان اسلام، اسلام میں خوبصورتی پیدا کرنا، یعنی اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ نے جو بھی اس کے فرائض ہیں مارے باندھے کو جیسے بھی ہوا پورے کر لیے، آپ کی دلی اس کے اندر جو ہے کوئی وہ شامل نہیں ہے، دلی جذبہ شامل نہیں ہے. ایک یہ کہ آپ نے پورے اہتمام سے پوری توجہ کے ساتھ پورے دل کی آمادگی کے ساتھ آپ نے اس کے لیے پورا اہتمام کیا اور شامل کیا، یہ اسی کام کو درجہ احسان میں پہنچاتے ہوئے کہا ہے. اس لیے اس کے لیے لفظ میں نے استعمال کیا ہے احسان اسلام، اسلام کو خوبصورت بنانا ہے. اسلام تو وہی ہے، کلمہ شہادت ہے، نماز روزہ حج اور زکات ہے، اور پھر جو بھی احکام دیے گئے شریعت کے عوامل و نواہی. لیکن ایک یہ ہے کہ ان کو جیسے بھی ہو بے دلی سے دھوڑ دلے پن کے ساتھ اور طبیعت کی عدم آمادگی جو ہے اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر کسی طریقے سے وہ آپ کھانا پوری کر دیں، اور ایک یہ ہے کہ بڑی دلی آمادگی کے ساتھ بڑی خوش دلی کے ساتھ دل لگا کر بہتر سے بہتر انداز ہو کر، یہ احسان احسان اسلام. تو میں نے آپ کو تین آیتیں سنائی ہیں. ایک آیت ہے وہ مکی قرآن مجید میں سورہ لقمان کی ہے، وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جو شخص اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو. اسلام اور احسان جہاں دونوں جمع ہو گئے، یعنی یہ کام وہ خوبصورتی کے ساتھ کر رہا، لہذا وہ شخص جو ہے فرمایا فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، تو اس شخص نے تو جو مضبوط کنڈا ہے اس کو پکڑ لیا. یہ مضبوط کنڈا پکڑنا جو ہے اس کی آپ کو اس کا پس منظر اگر سمجھ میں آ جائے تو فرض کیجیے کہ بحری جہاز کے عرصے پر کھڑا ہوا کوئی شخص یہ پڑا خاص میں سمندر میں تیرنا جانتا نہیں. اب اگر اس شخص کے ہاتھ میں کوئی کنڈا آ جائے کنڈے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اب یہ کنڈا ہی میری جان ہے، اس کنڈے کو میں نے چھوڑا تو میرا ڈوب جاؤں گا. تو یہ ہے عروۃ الوثقی، وثقی اوثق بہت مضبوط، اس کا مؤنث ہے وثقی بہت مضبوط. کنڈا جو ہے وہ اپنی جگہ نہیں کھوڑے اور آپ کنڈے کو نہ چھوڑے تو گویا کہ آپ کی جان بچنے کا امکان موجود. یہ عروۃ الوثقی جو ہے تو جس شخص نے اس اسلام اور احسان کو جمع کر دیا، وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، مارے ماننے کا اسلام نہیں، میں زبردستی کا اسلام نہیں، اگرچہ زبردستی کا اسلام تو میں قانونی حیثیت ہے، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو آپ اسے قتل نہیں کر سکتے، اللہ یہ کہ اس نے کوئی جرم ایسا کیا ہو کہ اس کی بنا پر اس کی سزا قتل ہو، یا یہ کہ ثابت ہو جائے کہ وہ شخص جو ہے وہ مرتد ہو گیا ہے، لیکن نہیں، ورنہ تو بصورت دیگر اسلام جو ہے وہ ڈھال ہے، اس بات اس کے بارے میں ہم تفصیل سے گفتگو کر سکیں۔ عین حالت جنگ میں ایک شخص ہے جب یہ محسوس کرے کہ اب میرا میں بے بس ہو گیا ہوں اور کلمہ پڑھ دے تب بھی آپ اب اس کو اس گناہ پر کہ گمان غالب یہ ہے کہ اس نے صرف جان بچانے کے لیے ہیلا کیا ہے، آپ اسے قتل نہیں کر سکتے، وہ بھاگ جائے گی۔ تو قانون اسلام کی اور یہ جو بھی ہے اس اسلام کی بھی اہمیت اپنی جگہ ہے، قانون کا نام لیکن اصل اسلام جو چاہیے وہ احسان والا اسلام چاہیے، اس میں خوبصورتی ہو، اس میں پوری طبیعت لگی ہوئی ہو، پورے حماد کے ساتھ اپنی انسانی جد و جہد کے ساتھ ان کاموں کو سرانجام دیا جائے۔ پھر سورہ بقرہ میں بات پھر آئی، بلا من اسلم وجہ اللہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليه ولا هم يحزنون۔ کیوں نہیں، جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، تسلیم کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا، وہ محسن اور وہ یہ کام کر رہا ہو خوبصورتی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، دلی آبادگی کے ساتھ، بہتر سے بہتر انداز میں، پھر اس کا یقین جو ہے اس آج اس کے رب کے پاس محفوظ ہے، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ محسن ہوگا۔ سورہ نساء میں فرمایا ومن احسن الدین ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملۃ ابراہیم حنیفا۔ اس شخص سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے اپنا چہرہ تو اللہ کے سامنے جھکا دیا، صلح تسلیم خم کر دیا اور احسان کی کیفیت کے تو اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اور احسان ان دونوں کو جوڑ دیا گیا، لیکن حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اور احسان کے درمیان ایک سوال لایا گیا ہے اور وہ من ایمان، اخبرنی ابن اسلام، اخبرنی ابن ایمان، پھر اخبرنی ابن احسان، اور یہ وہ بات ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 میں آئی ہے، یہ جو میں نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما فعلوا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين۔ جن لوگوں نے جو ایمان اور عمل صالح کی روش پر چل رہے تھے تو انہوں نے جب تک تقویٰ کی روش اختیار کی اور پھر جو حکم آیا اس کو اختیار کیا، ایمان اور زیادہ تقویٰ ہوا تو مزید ایمان رہا اور زیادہ تقویٰ ہوا تو وہ احسان سے درجے تک پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ کو محسنین سے محبت۔ یہاں تین درجے آئے اور یہاں اس حدیث کے اندر تین درجے، اسلام، ایمان، احسان۔ اب وہ احسان کیا ہے؟ جب سوال کیا گیا حضرت نے احسان تو آپ نے فرمایا، جواب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے، اس پہ لفظ آیا انصاف اللہ کا کرا ہو فعل ان کا کل تگا ہو فعل نمو یار۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ روایت دوسرے صحابہ سے بھی حضرت عبداللہ ابن عمر انہیں کے ساتھ جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت سے ان تخش اللہ کا کرا ہو فعل ان تک اترا ہو فعل نہ ہو یار۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمر المحمود سے جو روایت ہے اس میں الفاظ ہے انصاف اللہ کا کرا ہو فعل ان تک اترا ہو فعل نہ ہو یار۔ اول تو ان تین الفاظ کو ذہن میں رکھیے، تاب اللہ، تخش اللہ، تعمل للہ۔ لیکن چونکہ اس حدیث کا زیادہ تر جو عام طور پر مقبول اور عام ہے مرسل وہ وہی ہے جو حضرت عمر سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کو لفظ عبادت آیا، یہ لفظ حجاب بن گیا ہے اس حدیث سے سمجھنے، اس لیے کہ عبادت کا تصور عوامی سمجھنے پر کیا ہے نماز روزہ حج زکاۃ، تو گویا کہ احسان کا سارا جو تعلق ہے وہ انہی چیزوں کے ساتھ ہو گیا، نماز بہتر سے بہتر ہو، بڑی عمدہ پڑھی جائے، خوشی و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھی جائے، ہر چیز جو ہے پوری طریقے سے پابندی کرتے ہوئے، تو باطنی کیفیت بھی ہو خوشی و خضوع اور ظاہری اعتبار سے بھی وہ نک سکھ سے جس کو کہتے ہیں وہ درست ہو، یہ تو گویا کہ احسان ہے۔ لیکن یہ کہ اس کو صرف عبادات تک محدود کر دینا جو ہے یہ بھی گویا کہ اس حدیث کا جو عموم ہے اس سے ایک محجوبیت پیدا کی۔ وہ اللہ کا شکر ہے کہ دو روایتوں کے اندر اس کا جو ہے مفہوم کھل کر آ جاتا ہے. انتخا اللہ کا اندر کا کراؤ فیلن تکن کراؤ فیمہ جرا انتام اللہ کا اندر کا کراؤ فیلن تکن کراؤ فیمہ جرا. تم عمل کرو اللہ کے لیے, بھاگ دوڑ کرو, جد و جہد کرو, محنت کرو اللہ کے لیے, گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ بات ایک کو نوٹ کر لیجیے کہ اس کی عبادت کے مفہوم کو صرف عبادات تک سامنے نہ رکھا جائے, بلکہ عبادت کا جو اصل مفہوم ہے اس سے پہلے بعض مواقع پر میں بیان کرتا رہا ہوں, یہ کو بھی بیان کیا ہے کہ آپ اس کے معنی غلام, غلامی کا طرز عمل اس کے معنی کیا ہے, آقا کی اطاعت, ہما تن ہما وقت ہما جہت کی اطاعت, یہ غلامی ہے. اس لیے کہ وہ تو مملوک ہے, وہ امپلائی نہیں ہے, یہ اس سے گھنٹے گھر میں کام کرنا باقی میں آزادی نہیں. امپلائر امپلائی ریلیشن سے دن سے نکال دیجیے, مالک اور غلام, آقا اور غلام, غلام کو بیچیت ہے, اس کے کوئی اوقات نہیں. وہ یہ بھی نہیں کہ میں یہ کام تو نہیں کروں گا یہ کروں گا, آپ نے مجھے ملازم رکھا ہے باورچی کی حیثیت سے, میں آپ کا ٹوائلٹ تو صاف نہیں کروں گا, لیکن میں غلام تو نہیں کر سکتا. تو ہما تن ہما وقت ہما جہد بندگی, اس لیے خوبصورت جو آئے تھے قرآن مجید کی سورہ زاریات کی, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اس کی جو ترجمانی کی ہے شیخ ثانی نے, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. تو بندگی اس کا جو ہے سب سے بڑا مفہوم, البتہ اس کے ساتھ ہی اس میں محبت کا ایلیمنٹ شامل ہوگا تب عبادت بنے, محض اطاعت میں محبت. لہذا ایک ہے لفظ فارسی کا بندگی اور ایک ہے لفظ پرستش, تو بندگی اور پرستش کو جمع کریں گے تو عبادت کریں گے, لیکن اس کا وہ پہلو بہارا سامنے رہنا چاہیے, اس سے مراد صرف یہ عبادات نہیں, یہ بھی اس میں شامل ہے, نماز روزہ حج زکات عبادات ہیں جو اس بڑی عبادت کے لیے ہمیں تیار کرتے ہیں, ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ بڑی عبادت آسان کام نہیں ہے, ہما تن ہما وقت ہما جیت اللہ کی بندگی کرنا, اطاعت کرنا, اس کے لیے آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے. نماز سپورٹ کرتی ہے, روزہ سپورٹ کرتا ہے, زکات سپورٹ کرتی ہے, حج سپورٹ کرتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ احسان, اس کے لفظی معنی کسی شے کو حسین بنانا, یہاں مراد احسان اسلام, اسلام خوبصورت ہوتا ہے, اور اس کے لیے میں نے آیات آپ کو سنائی, حدیث میں جب فرمایا تو اس کا جواب کیا ہے, انتاب اللہ کا اللہ کا تراہ فیلن تک ان تراہ فیل نو جرا, انتقص اللہ کا اللہ کا تراہ فیلن تک ان تراہ فیل نو جرا, انتاب اللہ کا اللہ کا تراہ فیلن تک ان تراہ فیل نو جرا. اب یہ جو الفاظ ان کو نوٹ کیجئے, اس طریقے سے اللہ کی بندگی کرنا گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے, یہ اصل میں ایمان اور یقین کی انتہائی کیفیت بنا ہے, وہی ایمان, ایمان ذرا فکر بالغیب ہے, اللہ ہمارے سامنے تو نہیں ہے, ہمارے پاس ہے, ہمارے ساتھ ہے, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, لیکن غیب کا ایک پردہ جو ہے وہ جو ہے موجود ہے. لیکن اس ایمان کی شدت, اب یہاں پہ ایمان کا ایک ڈائمنشن آ رہا ہے اور گہرائی, ایمان کی گہرائی اتنی شدید ہو جائے کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے, یہ گویا کہ کہا گیا کام نقل کرا, دیکھ تو سکتے نہیں, اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھنا ممکن نہیں. وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جلیل القدر پیغمبر ہیں, انہوں نے بھی جب اس وقت آگ کی ارے نہیں کم انزل الیہ, اللہ یہ مکالمہ تو تم نے مجھے میرے ساتھ فرمایا اور مجھے سرفراز کیا اس مکالمے کے طرف سے, لیکن یہ کہ ذرا دیدار بھی اللہ فرما سے جواب ملا کہ نہ کرا بھی گئی تم نہیں دیکھ سکتے. یہ تو حضور کے بارے میں بھی اختلافی مسئلہ ہے کہ شب معراج میں بھی حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا, اللہ کی آیات کو دیکھا, قرآن مجید میں تو یہی ہے لقد رآ من آیات ربہ الکبرى, اللہ کی عظیم ترین آیات کا مشاہدہ کیا, لیکن مہاراج اقرار ہے صحابہ میں سے موجود تھے کہ اللہ کو دیکھا. سنا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی, حضرت عمر کی نہیں, حضرت عائشہ کی نہیں, حضرت عائشہ نے تو بہت خوبصورت الفاظ کہے, جب پوچھا گیا کہ کیا حضور نے اللہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا نور اللہ ہی رہا, وہ تو نور ہے, وہ دیکھا کیسے جائے, نور کے ذریعے سے آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں, نور کو بھی دیکھتے ہیں, بہرحال یہ اگر اس کے خلاف ہی بات ہے, لیکن یہ کہ یہ بات میں یہاں کہہ دی اللہ کا قرآن, یہ اصل میں انٹینسٹی, اللہ کے وجود, اللہ کی حقیقت, اللہ پر اس طریقے سے یقین ہو جائے جتنا کہ کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھنے سے یقین پیدا ہوتا ہے. یہ کان کا تراہ ہو پہل تک ان تراہ ہو پہل ذرا. اب اس دوسرے ٹکڑے کے دو معنی کیے گئے, ایک تو یہ بھی ہے اس سے کہا گیا کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے, یہ گویا کہ اسی کی وضاحت سے پہلے ٹکڑے, اور ایک مفہوم یہ لیا گیا کہ یہ دوسرا درجہ, دوسرا درجہ تو یہی ہے اتنی شدت پیدا ہو جائے گویا کہ پھر واقع اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, اگر یہ نہ حاصل ہو سکے تو اس سے کم تر درجے میں یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا, یہ استحقاق کہ میں اللہ کی نگاہ میں اللہ مجھے دیکھ رہا. قرآن مجید میں آتا حضور سے انتخاب اور انتخاب فرماتا فرما کبھی آئے ہوگا نا ذریعہ آپ حوالے میں رہوں گے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. اب اس کیفیت جو ہوتی ہے اللہ کا بندہ جو ہے جب اللہ کے لیے کوئی محنت کر رہا ہے, اللہ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے, اللہ کے لیے کوئی خدمت اس کے دین کی جو سر انجام دے رہا ہے, اس کے لیے بھوک برداشت کر رہا ہے, اس کے لیے تکلیف جھیل رہا ہے, اس وقت یہ اس کا احساس جو ہے کس قدر اس کے لیے وہ دل جوئی کا بندوبست کا سامان فراہم کر اللہ مجھے دیکھ رہا, میرا مالک جس کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں, ایسا نہیں کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی ہم تو ان کے لیے جو ہے اپنا سب کچھ جو ہے لٹا بیٹھے انہیں پتا بھی نہیں, مجھے دیکھ رہا ہے اس کے علم میں میری ساری جو بھی خدمتیں ہیں خدمت گزاریاں ہیں میری جو قربانیاں ہیں میرا جو اشار ہے میری جو محنت ہے میری جو بھاگ دوڑ ہے انتاب اللہ کا طرح ہو پہلے تک ان طرح ہو راج تو وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. یہ اصل میں ٹکڑا جو ہے اس کے دو مفہوم ہے, ایک تو یہ کہ پہلی ہی بات کی وضاحت ہے کہ اگر سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا, اس لیے یہ یقین پیدا ہو جانا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ بھی درجہ احسان پر فائز ہونے کے لیے کافی ہے. لیکن اگر اس سے آگے جو صورت حال جو ہے پیدا ہو جائے وہ شدت اتنی بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے بعد صحابہ کرام کی طرف سے اس قسم کی بات کہی گئی, حضور کی عادت شریفہ تھی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد تشریف رکھتے تھے تھوڑی دیر, یہ نہیں جو ہمارا حال ہے نماز پڑھی ہو گئے بس بات ختم ہوئی, لیکن یہ کہ اس کے بعد صحابہ سے کچھ گفتگو ہوتی تھی, کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو یاد کرے اس کے بارے میں کچھ اور گفتگو. تو ایک صحابی سے آپ نے پوچھا کیسا اصبح تھا آج کیسی صبح ہوئی تمہیں کیسی صبح نصیب ہوئی, ان کا جواب جو ہے وہ بڑا خیر معمولی تھا, اصبح تو مومن حقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول مجھے تو آج سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی. اب یہ بات جو ہے غیر معمولی تھی تو حضور نے پوچھا لے کل شہر صفت ان کما صفت ایمانی, ہر شہر کی کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے جس سے آدمی اسے پہچانتا ہے, تو یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ مجھے سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی ہے تو اس کی کیا کیسے کیسے وہ بیان کرو, کانی اندھوں میں لگ جاتا ہے میری کیفیت یہ کاننی کاننی وہی لگتے کاننا کا کرا کاننی اندھوں میں لگ جاتا ہے مجھے تو محسوس ہوتا میں جدھر تو دیکھ رہا ہوں وہ کانی اندھوں لگ رہا ہے اور مجھے تو یقین ہے جیسے جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں جانا. تو یہ کیفیت جو ہے ایمان کی شدت, ایمان کا اس طریقے میں ہو جانا جو ہے در حقیقت یہ احسان اسلام, اس میں اللہ کے لیے جد و جہد, اللہ کے لیے محنت, اللہ کے لیے بھاگ دوڑ, اللہ کا خوف, اللہ کی تشہیر, استحضار اللہ کے قلب, اللہ کے عبادت, اللہ کی یہ تمام جو کیفیت ہے اس سب کے اندر حسن پیدا ہو جائے, نکھار پیدا ہو جائے, خوبصورتی پیدا ہو جائے, اور یہ کیفیت اگر پیدا ہوگی تو کس سے ہوگی, وہ یقین کی گہرائی. اب یوں سمجھیے کہ ہمارے سامنے تین درجے آئے, ایمان صرف زبان پر آیا ہے تب بھی اسلام کہو گے, اقرار باللسان ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, اب ایمان دل میں داخل ہو جائے یہ ایمان ہو گیا. ایک اب یہ ایمان دل کی گہرائیوں میں اتر جائے, اور دل کی گہرائیوں کے بارے میں جان لیجیے اتھا آپ نے یہ گہرائی ہے, یہ کہ دل جسے ہم کہتے ہیں ایک تو یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اور یہ اس کا کام ہے خون پمپ کرنا, ایک طرف سے خون لیتا ہے پھیپڑوں کی طرف سے صاف شدہ خون آ گیا, اسے دھکیل دیا پورے جسم کی طرف, پورے جسم سے وہ خون جس کے اندر آلائشیں وغیرہ جمع ہو گئی ہیں وہ لے کر اور پھیپڑوں کی طرف اس کو دھکیل دیا تاکہ وہاں اس کی صفائی ہو جائے. تو یہ ایک وقت ہے اور کچھ وقت اس میں, لیکن دین کے اعتبار سے, قرآن کے اعتبار سے یہ اصل میں روح انسانی کا مرکز ہے اور محل ہے, یہ روح جو ہے اور اس روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ براہ راست. لہذا اس قلب کی گہرائی آپ ناپ لے سکتے ہیں. اس میں جو بہت خوبصورت بات کہی ہے سلطان بابو نے, دل دریا سمندروں ڈونگے کو گرا دیا جا رہے ہوں, یہ دل جو ہے تو دریاؤں سے اور سمندروں سے زیادہ ڈونگے, ان کی گہرائی نہیں ہے. تو قرآن جب ایمان اس گہرائی میں جادو نہیں ہو جائے, اب یہ احسان, احسان کوئی اور آرٹیفیشل شہر نہیں ہے, احسان کو اس سے علیحدہ کوئی شہر نہیں ہے. جو اس درجے پر خائف ہو جائیں تو سر پر کوئی چین نہیں آ جاتے, یہی اسلام اس کے اندر فصل پیدا ہو جائے, نکھار پیدا ہو جائے, خوبصورتی پیدا ہو جائے, بہتر سے بہتر انداز میں اسلام اور ایمان کی منزل طے کرتے ہوئے انسان وہ یقین کی ان کے راضی کرتا ہوں. ایمان کی ان دو کیفیتوں کا ذکر سورہ حجرات میں موجود ہے. ایک آیت کا تو بار بار ان گفتگو کے دوران روانہ آیا ہے, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا, جب تک ایمان دل میں داخل نہیں ہوا تم مومن نہیں ہو. ہاں مسلم ہو تم, کہہ سکتے ہو دعویٰ کر سکتے ہو مسلمان, لیکن اسی صورت میں صحابہ کرام اس اعتبار سے جہاں پہنچ گئے تھے اس کا تذکرہ ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اللہ نے تو تمہارے ذریعے ایمان کو نہایت محبوب کر دیا ہے اور اس کو خوشنما بنا دیا ہے تمہارے دلوں کے اندر. اب دلوں میں وہ ایمان زَيَّنَ, تزئین کسے کہتے ہیں, زینت, اس کو پوری زینت دے دی ہے تمہارے دلوں کے اندر. یہ ہے وہ کیفیت جو صحابہ کرام کی حاصل ہو چکی تھی اور وہ در حقیقت اسی ایمان کی جو ہے گہرائی. باقی یہ کہ جو کیفیات بعد میں ہمارے ہاں تصوف کی وجہ سے آئی ہیں, کیوں آئی ہیں, کس وجہ سے آئی ہیں, ان کا اور یہ اسلام کا جو اثر جو ہے شروع کے محمدی جسے میں کہہ رہا ہوں یا سورت قرآن جسے ہم کہیں گے, جسے میں نے احکام اسلام کہا, ان میں کیا فرق ہے, اس پر یہ میرا کتاب کا جو ہے وہ بہت اہم ہے. مربجہ تصوف یا سلو کے محمدی یعنی احسان اسلام. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ اب میں مزید اس پر یہاں گفتگو نہیں کر سکتا, اس میں ذرا دقیق معاملات بھی آتے ہیں. یہ تو مطالعے سے متعلق ہیں یہ چیزیں کہ ان کو پھر گہرائی میں سمجھنے کے لیے پورا پورا نفس بنفس مطالعہ کیا جائے. اور خاص طور پر اس کا ایک انگریزی ترجمہ ہوا ہے اور اس نے کچھ اضافے بھی کیے ہیں, اور یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پڑھے لکھے جدید تعلیم یافتہ کھاتے پیتے لوگ ہیں, ان کے اندر جب کبھی دین کی طرف رجحان پیدا بھی ہوتا ہے تو وہ تصور کرا بیٹھ جاتے ہیں. تو اس حقیقت کو ان پر منکشف کرنے کے لیے ریئلٹی آف تصور ان دی لائف آف دی پروفیٹک ماڈل, حضور سے بڑے کون ہوں گے جنہوں کے لوگوں کو احسان کی تعلیم اور تربیت دی اور تصویہ کیا اور قرب خداوندی کے مراحل طے کروائے, تو روح سے بڑھ کر کون ہوا, ان کا طریقہ کیا تھا, انہوں نے کس طور سے کیا تھا, اور یہ جو ہمارا مربوجہ تصوف ہے وہ کس طور سے اس سے ایک علیحدہ راستہ, اگر اس کی وجہ ہے تصوف ہوا ہے خاص جس کو بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں. بہرحال اس پر تیسرے سوال کی بات ختم ہوئی. چوتھا سوال پھر کیا ہے حضرت جبرائیل نے حضور سے, اخبرنی عن الساعة, مجھے ذرا قیامت کے بارے میں بتائیے. آپ نے فرمایا من مسئول عنہا لعالم من الصالحین, ان کے سوال کا مراد یہ تھی کہ قیامت کب آئے. آپ نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس معاملے میں وہ پوچھنے والے سے زیادہ واقف نہیں. آپ نے سارے اطلاع کیا, وہ قرآن مجید کے اندر جو ہے خاص واضح طور پر ہے, یا سلون کا نشاط ہے, یا نمسا بھی مانتا من ذکر الى ربك منتهى. یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ آپ کے بعد کب آئیں گے, کب لنگر انداز ہوگا یہ جہاز, تو آپ کو اس سے کیا سروکار, آپ کا تو مطالبہ کس سے نہیں. آپ کا کام ہے خبردار کرنا کہ آئے گی, اس کے لیے تیاری کر لو, کب آئے گی اس کا علم. اس اعتبار سے آپ نے اس کا جواب دینے سے کاغذ کی نل مقبول و رندھا عالم. اب انہوں نے چوتھا سوال کیا تو اخذ میں نمار آتے ہیں تو مجھے اس کی کچھ علامات کے بارے میں بتا دیجیے جس سے اندازہ ہو جائے کہ وہ زمانہ قریب آ گیا. اب یہ ایک مستقل موضوع ہے, علامات قیامت, اشراط الساعہ, علامات القیامہ, اشراط الساعہ, اس پر باقاعدہ حدیث کے جو مجموعے کتابوں میں پورے پورے ابواب ہیں. بہت لمبی باتیں ہیں, یہ ایک عمومی ہے, ابتدائی ہے, جسے کہتے ہیں چھوٹی علامت ہے, ایک بڑی علامت ہے, دس علامتیں ہیں. ان میں دجال کا ظہور ہے, حضرت مہدی کا ظہور ہے, حضرت عیسیٰ کا نزول ہے, دھوئے کا معاملہ ہے, خس کا معاملہ ہے, زمین تین جگہ سے دھس جائے گی, وغیرہ وغیرہ. یہ مختلف اشراط الساعہ ہیں, تو ان کو کہتے ہیں بڑی علامت ہے, چھوٹی علامت ہے. یہاں کے دو علامتیں آئیں گے وہ بہت اس وقت کے لیے ہمارے لیے چشم کشا ہے الفاظ. قال ان تلد الابت ربک, کہ لوڑی اپنی مالکہ کو جنے گی. اب اس کے بعد کیا کہ ایک مور آئے گا کہ اولاد میں اتنی سرکشی پیدا ہو جائے گی کہ وہ اپنے والدین کے اوپر گویا کہ حاکم ہو جائے گی. والدین ڈریں گے کہ ان سے کچھ میں کہنا تو یہ پتہ نہیں کیا جواب میں کیا کہہ دیں, مجھے کیا کہہ دیں. یہ لطیف آج ہے ہمارے, خاص طور پر یہاں پر لڑکیوں کا معاملہ. آپ کو معلوم ہے کہ لڑکیوں کے بارے میں تو یہ ہے بیٹیاں جو ہیں بہت زیادہ مؤدب اور بہت ہی یوں سمجھیے کہ ان معاملے کے اندر خاص طور پر ماں کی محبت اور ماں کا ادب اور ماں کے سامنے سر جھکا کے رکھنا. لیکن جب بیٹیاں جو ہیں اپنی ماؤں کو اپنی باندھوں کی طرح ٹریٹ کریں گی, من کرے گا لمت ہو سب بت تھا, اور یہ کیفیت آج موجود ہو چکی ہے. اور دوسری علامت جس کو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے, وہ انترا الغفات العرات العالق رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. دوسری علامت یہ ہوگی کہ تم دیکھو گے ننگے پیر رہنے والے, ننگے بدن رہنے والے, انتہائی مفیس و قلاش بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے, اور اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. اب یہ نقشہ آج آپ سمجھ لیجئے کہ 50-60 سال پہلے کا عالم عرب اور آج کا عالم عرب, یہ جو ہے خاص طور پر بالکل یہ کنٹراسٹ ایسا نمایاں نظر آتا ہے, کھانے کو مشکل ہو جاتا ہے. یہ حج میں خاص طور پر قربانی کا ایک بہت بڑا جو ہے اس کی حکمت یہ تھی کہ وہاں کے رہنے والوں کو کچھ کھانا میسر آ جائے. وادن غیر ریزرنگ وہاں کچھ پیدا ہوتا ہی نہیں, کوئی پیداوار نہیں. حضرت ابراہیم نے دعا کی جب بنا لی اصل تو من ذریتی لوادن غیر ریزرنگ ان دا بیتکل محرم, تو پروردگار تو ہی بندوبست کر, لوگوں کی توجہ ان کی طرف مرکوز کر. لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو ہے قربانیوں کی گوشت پر جھپٹ کر پڑتے تھے, سکھاتے تھے, کھینچ کر دے جاتے تھے, سکھا کر رکھتے تھے, سال رکھاتے تھے. پھر یہ کہ انہیں قربانیوں کی وجہ سے بھیڑیں بکریاں جو پالتے تھے ان کی قیمتیں نہیں کی تھی, وہ ان کا منہ بہت تھا. یہ صورت حال عرب کی تھی, اور جو تھا یہ مشرقی ساحل جو ہے جہاں اب تیل کی وجہ سے اب جو ہے وہ یورپ کے شہروں کو مات دینے والے شہر آباد ہو چکے. تو یہ کیفیت جو ہے آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے, انترل خفاتا, ننگے پاؤں رہنے والے, پاؤں میں جوتی بھی ہوتی تھی, العورات ننگے بدن لباس تھے, کچھڑے سے تھوڑے سے جو ہے وہ اپنے کچھ سر پہ ڈھانپا ہوا ہے, آگ تھا جہاز مفلس اور قلاش, رعاء الشاء بکریوں کے چرواہے, یتقاولون فی البنیان. تم دیکھو گے کہ وہ یتقاول جو ہے نا اس کو سمجھ لیجئے, باب تفاعل میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں, ایک تو کسی چیز میں مبالغہ، پول میں مبالغہ، اونچی 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 مسجد بنانے کا جو ہے وہ اس کی خواہش ہو جائے گی. لیکن اس میں مقابلہ بھی ہوتا ہے، تعامل اونچائی میں مقابلہ کرنا. اس نے اونچی بنا لی، اس نے اگر 40 منزلہ بنا لی، میں 45 منزلہ بناؤں. چنانچہ یہ میرا واقعہ اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا واقعہ. ابو ظہبی نے، یہ کوئی آج سے تو کم سے کم میرا خیال ہے یہ 85-86 کی بات ہے، سمجھ لیجیے کہ 20 برس پہلے میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا، بہت عالیشان بلڈنگ تھی، اس کے قریب برابر جو بہت عالیشان بلڈنگ تھی، لیکن اسے گرا رہے تھے. بھائی میں نے پوچھا کہ کیوں گرا رہے، کوئی پرانی نہیں ہوئی، ابھی تو انہیں بنے ہوئے ان بلڈنگوں کے چند سال تو بنے ہوئے، اس کے اندر یہ کراس کرنے کی آئی کی تم کی، یعنی صرف اس ضد میں کہ برابر میں ایک مندر اس سے اونچی ایک عمارت بن گئی، ایک گرا کر اس کو اس سے اوپر بنانا. اور گراتے کیسے تھے، بلڈوزر سے عمارت گرا دی، ایئر کنڈیشنر بھی اسی میں ساتھ جا رہے ہیں. کوئی ایئر کنڈیشنر کو اتارنے والا، یہ اور چھوٹی فٹنگ جو ہے بجلی بجلی کا، یہ وہ سامان تو خیر بہت دور کی بات رہ گئی، وہ فرنیچر وغیرہ، یعنی ایئر کنڈیشنر زیادہ بن گئے. اس لیے جو وہ کہنے لگے کہ ان کو اتارنے کی لاگت جو ہے وہ زیادہ آتی ہے، ان کی قیمت لیبر یہاں بہت مہنگی، اتارے پھر کہیں رکھیں فور کریں لے کے جائیں، اس سے یہ نہیں لگے کہ نہیں ملے. یہ کیفیت میں اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا کہ ابھی مشکل ملی کثیر المنزلہ بلڈنگ گرائی جائے. تو یہ ہے دوسری علامت جس کو آج ہم اپنی نگاہوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ موجود ہے. ان تلد الامت ربتہا، پہلی یہ کہ لڑکیاں لوڈیاں اپنے آقاؤں کو جنم دیں، ان کی جو بیٹیاں ہوگی وہ ان کی آقائیں بن جائے. اور ان کا رنگ افاقل اراقل آل کا ریا شاید ہے تتاول فی البنیان. اور جب کہ تم یہ دیکھو گے، اب اس میں ایک روایت کے اندر ایک پانچواں سوال بھی ہے. یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جبرائیل کا پانچواں سوال ہے، یا رسول اللہ ومن اصحاب الشائع والحفاظ الجیاع والعالق. اے اللہ کے رسول، یہ بھی بتائیے کون ہوں گے یہ جو بھوکے ہوں گے، ننگے ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، بھوکے ہوں گے اور بکریوں کے چلانے والے ہوں، کون ہوں گے؟ قال العرب. حضور نے فرمایا عرب. جو یقینیوں کے سے کوئی بھی موجود ہے، ویسے تو یہ کہ دنیا میں اور جگہوں پر بھی تقیہ ہوئی ہیں افلاس کے بعد، پھر وہاں پر جب وہ دولت کا ریل ٹیل آیا ہے تو چاہیے جو ہے عمارتوں کی اور یہ شاندار چیزیں وغیرہ بنی ہیں، اور بھی آپ کی شہر ملے گی. لیکن یہ ہے کہ اس میں خاص طور پر حضور نے جن کا ذکر کیا ہے وہ الحرم الحرم، اور وہ گویا کہ آج ہمارے نگاہوں کے سامنے موجود ہے. تو گویا کہ قیامت کیسے تو حضور نے فرمایا انما بوئسوانا وساط کہاتے ہیں، میں اور قیامت اس طرح ہے جیسے یہ دو میاں ملی ہوئی. اب اس کا مفہوم یہ بھی تھا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی اب امت نہیں، انا آخر المرسلین، میں آخری رسول ہوں، انتم آخر الامم اور تم آخری امت. اب تو گویا کہ قیامت ہی آئے گی. اور ایک یہ بھی ہے کہ یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں زمانے کے اعتبار سے، زیادہ فاصلہ نہیں ہے حضور کی نعمت کے بعد سے قیامت میں. اور یہ چیز جو ہے اب خاص طور پر اس کے اندر بہت سی باری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. ایک کتاب ہم نے بھی یہاں شائع کی تھی، ایک سعودی عرب کے عالم دین کی، عمر و حاضر الامہ، اس امت کی عمر کتنی ہے اس موضوع پر. بار اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو بتائی گئی تھی علامات، وہ بہت زیادہ جو ہے ان کا ظہور بہت قریب معلوم ہوتا ہے. اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو دو اس حدیث میں جو آئی ہیں، یہ تو گویا کہ ہر شخص بچشم سر وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ ساری علامتیں جو آج موجود ہیں. اللہ تعالیٰ اس حدیث جبرائیل کو ہمارے لیے علم کا اور حکمت کا ذریعہ بنا دے، اور باتوں کو سمجھ دے کا، اور ان پر پھر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم.